इधर आओ इधर। और भाई जमातों में जाने वाले हजरत जहां भी हैं, मंगरोल वाले, अतराफ वाले, सब यहाँ आ जाए। आपके लिए यहाँ बैठने का निज़ाम है। ये मजलिस आखिरी मजलिस जो है कि उसमें खास हिदायत होती है जाने वालों के लिए, लेकिन वो हिदायत सिर्फ जाने वालों की नहीं है, वो हिदायत जिंदगी गुजारने का तरीका होता है। इसलिए सबके लिए है, जाने वालों के लिए भी, घर जाने वालों के लिए भी। ठीक है, जाने वालों को चूंकि पूरे 24 घंटे इन आमाल में गुजारने हैं, और वापसी वालों को अपने घर बार कारोबार के साथ ही आमाल करने हैं, तो इनका वक्त इन आमाल में ज्यादा लगेगा, और वापस जाने वालों का अपने घर बार कारोबार की मशगूलियों के साथ इन कामों को करना होगा। इसलिए ये हिदायत हम सब के लिए है, जो जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी घर जा रहे हैं लेकिन बाद में जाएंगे उनके लिए भी हैं। इसलिए जमात में जो जा रहे हैं जहाँ भी हैं आगे आ
जाओ।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की तकमील फरमा दी। अब दीन में कुछ बढ़ाने घटाने की कोई गुंजाइश नहीं बाकी रही, और अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, कि आज हमने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और हमने हमारी नियामत को तुम पर पूरा कर दिया। और अल्लाह फरमा रहा है कि मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया, और दीन जिंदगी गुजारने का वो तरीका है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। उस तरीके का ताल्लुक अमल से है। हमारे मजहब में मजहब कोई अलग चीज है और जिंदगी कोई अलग चीज है, ऐसा नहीं है। या मजहब सिर्फ इबादतों का नाम नहीं है, या मजहब चंद रसूमात का नाम नहीं। दुनिया में बहुत सारे मजाहिब हैं जिनमें उनका मजहब चंद रस्मों का नाम है। बाज़े जगहों पर मजहब चंद मखसूस किस्म की इबादतों का नाम है, वो उसको मजहब समझते हैं, और बखिया जिंदगी के शोबों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा दीन दीन इस्लाम वो जिंदगी के तमाम शोबों में रहबरी करता है, और एक अमली जिंदगी है। हर इंसान दुनिया में अपने जितने काम करता है, अपने जिस्म के हरकात से, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, हाथों से छूता पकड़ता है, दिमाग से सोचता है, पैरों से चलता है, फिर और कामों की बहुत सारी शक्लें हैं। कारोबार करता है, कोई खेती करता है, कोई तिजारत करता है, कोई सियासत करता है। इन सारे कामों में अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से करने का, उन कामों को करने का एक मखसूस तरीका बताया है। उस तरीके पर अगर वो काम है तो वो दीन है, वरना बेदीनी है। चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, तिजारत हो, सियासत हो, अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीक़े पर हो रहा है तब तो वो दीन है, और अगर आप वाले तरीक़े पर नहीं तो फिर वो बेदीनी है। चाहे नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज और ज़कात हो, चाहे वो तिजारत, ज़राअत, सियासत हो, इसमें मखसूस तरीक़ा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खुलफाए राशिदीन ने इसका एहतमाम किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ही इन कामों को आगे बढ़ाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा किया। आपके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपका इत्तिबा किया, आपके पीछे पीछे गए। حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اتباع کیا، ان کے پیچھے پیچھے چلے. اسی طرح ہے کہ عثمان و علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان سے پہلے والوں کا اتباع کیا، اور اسی طرح صحابہ نے تاکہ دین دنیا میں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اور اپنی اصلی شکل کے ساتھ دنیا میں وجود میں رہے اور باقی رہے، یہ ان کی پوری کوشش رہی. اس لیے اس دور میں دین کے سیکھنے سکھانے کا ایک عام ماحول تھا. ایک آدمی اسلام کو قبول کرتا، وہ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں اپنا دین سیکھ لیتا تھا. ایسے بہت سے واقعات ہیں سیرت میں. قافلے آئے مدینہ میں، ایک ہفتہ رہے، 15 دن رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قبیلے والوں کے پاس پہنچایا، ان کو ذمہ داری دی کہ ان کو دین سکھاؤ. ہفتے کے بعد اپنے پاس بلاتے، ان کو معلوم کرتے، امتحان لیتے، پھر دوبارہ بھیجتے. دوسرا ہفتہ ہوتا، 2 ہفتے 3 ہفتے گزرتے کہ وہ اپنا دین سیکھ کر وہاں سے جا کر اپنی قوم کو سمجھاتے تھے. اس کا ایک عملی پریکٹیکل رواج تھا، ایک ماحول تھا. تو دین کا سیکھنا سکھانا بہت عام تھا، اور روزانہ لوگ دین سیکھتے تھے. نئے لوگ داخل ہوتے تھے اور وہ اپنا دین سیکھتے تھے، اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کرتے تھے. اس کا ماحول عام تھا. تاجر، مزدور، ملازم، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں وفود آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا آپ کے بعد صحابہ کے دور میں بھی آئے، اور انہوں نے مدینہ کے ماحول میں رہ کر اپنا دین سیکھا، پھر وہاں سے وہ دین لے کر گئے. اور صحابہ کے قافلے دنیا میں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے صحابہ کے وفود دنیا میں گئے، اور انہوں نے جا کر دنیا کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، پھر ان کے قبول کرنے پر ان کو دین سکھایا. ایسے بہت سارے واقعات، اور یہی ترتیب، یہی طریقہ کار رہا. وفود جاتے تھے یا آنے والے وفود مدینہ آتے تھے، اور وہ اپنی طلب سے سیکھ لیتے تھے. صحابہ کے قافلے گئے، لوگوں میں طلب پیدا کی، ان کو اسلام کی طرف متوجہ کیا، ان کو دین کی طرف متوجہ کیا، اور پھر ان کو دین سکھایا. تو اس کا ایک عام ماحول تھا. تو لوگوں میں روزانہ دین سیکھنے کی رغبت بڑھتی تھی، شوق بڑھتا تھا، اور نئے نئے لوگ دین کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور گزرا ہے، اس میں روزانہ میلوں کی رفتار سے اسلام دنیا میں پھیلا. میلوں کی رفتار سے، تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا گیا، اور جگہ جگہ مسجدیں تعمیر ہوئی، جگہ جگہ دین کے سیکھنے سکھانے کا انتظام ہوا، اور جگہ جگہ نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، اسلامی ماحول، اسلامی معاشرت، اسلامی طرز کے معاملات، اسلامی رہن سہن، دنیا بھر کے مختلف خطوں میں، عرب ایجاد سے نکل کر افریقہ اور یورپ اور ایشیا تک، سب جگہ اس کی عمومی فضا بنی. اس لیے کہ مسلمان اپنے دین کو لے کر حرکت میں تھا، اپنے دین کا داعی بھی تھا، اپنے دین کا متعلم بھی تھا، معلم بھی تھا. اپنے دین کا مسلمان داعی بھی تھا، اور جو نہیں جانتا تھا وہ اپنا دین سیکھتا بھی تھا، اور جو جانتے تھے وہ دوسروں کو سکھاتے بھی تھے. اور اس کا ماحول عام تھا، اس کا رواج عام تھا، گھر گھر میں انتظام تھا. اس جیسے چند سالوں پہلے کسی کو فون کرنا ہوتا تھا تو ٹیلی فون آفس جانا پڑتا تھا، سب جگہ اس کی سہولت مہیا نہیں تھی. پھر دو زمانہ گزرا کہ چند مالداروں کے وہاں کنیکشن آئے، اس کے کہ ٹیلی فون آفس سے ان کو کنیکشن ملے، تو پورے گاؤں میں ایک جگہ ٹیلی فون ہوتا تھا، جس کو ضرورت ہوتی وہاں جاتا تھا. ان کا فون آنا ہوتا تو 2 دن پہلے سے کہہ دیتے کہ ہمارا فون آئے گا 2 دن کے بعد تمہارے وہاں، اور پھر گھنٹے 2 گھنٹے تک وہاں ویٹ کرتا تھا آدمی، انتظار کر کے ہمارا فون آ رہا. بھائی کیوں بیٹھے یہاں؟ کہ فون آنے والا ہے ہمارے بیٹے کا، باہر ملک میں گیا ہے. پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھا تو لینڈ لائن فون گھروں میں ملنے لگے لوگوں، اور انتظام ہوا تو جز لوگ رکھتے تھے، اور سب کے پاس نہیں تو پھر پی سی او کا نظام ہوا कि गली के कॉर्नर पर एक SPCO होता था, वहां जाकर लोग करते थे। होते 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 इसकी जरूरत लोगों ने इतनी महसूस की कि अब हर जेब में फोन हो गए, और उसकी जितनी जरूरियात है उस फोन की वो हर गांव में मुहैया है, हर गांव में मुहैया है, और आसानी के साथ लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, फरोख कर रहे हैं, और आसानी के साथ हर मर्द हर औरत तक पहुंच गया। इसको लोगों ने जरूरत समझा। उस जमाने में लोगों ने दीन को जरूरत समझा था कि दीन हमारी जरूरत है। तो मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जब ऊपर के तबके में माहौल बनता है तो बच्चे भी उसी माहौल की राह में जाते हैं। अभी जितनी जहालत, बेदीनी, गफलत, लायानी, सुस्ती बच्चों में है, वो ऊपर वालों का असर है, ऊपर वालों का असर है। वरना करने अव्वल के जो बच्चों के किस्से हैं, हिकायत सहाबा में हजरत शेख ने चंद किस्से नमूने के तौर पर लिखे हैं बच्चों के, कि उनके बच्चों का दीनी बलवला और इल्म हासिल करने का शौक, इब्न अब्बास और उनका मशहूर किस्सा लिखा है कि अभी तो बच्चे थे लेकिन इल्म का कैसा शौक है, अल्लाह के नाम पर जान माल लगाने का उनका कैसा वलवला था कि छोटे छोटे बच्चे अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे समझकर वापस न कर दे, और वो भी जाने की फिक्र में होते। एक बच्चे को रिजेक्ट किया हुजूर ने, तो कहे या रसूल अल्लाह, आपने फलाने को इजाजत दी है ना जिसको, उसको तो मैं कुश्ती में पछाड़ देता हूँ, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, और अगर आप करवाना चाहे तो कुश्ती करवा ले हमारी। उसका वलवला है, अंदर का जज्बा है। एक साहबी कहते हैं कि मेरा भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुप रहा था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का मुआयना कर रहे थे, तो मैंने उसको कहा कि तू कैसा आदमी है, हुजूर से छुपता है, हुजूर से कोई मोमिन नहीं छुपता है। तो कहा कि भाई मैं इसलिए छुप रहा हूँ कि उम्र में छोटा हूँ, अभी अगर हुजूर मुझे देख गए ना तो मुझे समझा कर घर भेज देंगे, और मेरा जज्बा है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊँ, शहीद हो जाऊँ, ये मेरा जज्बा है। वो साहबी कह रहा है कि उस वक्त मेरी उम्र इतनी थी कि मेरी दाढ़ी पर सिर्फ एक बाल था, और वो मेरा भाई तो मुझसे भी छोटा था, यानी बहुत ही छोटा था वो, लेकिन उसका वलवला अंदर का ये है। ऐसे दीगर और कामों में, इबादत में, इब्न उमर कहते हैं कि हम चंद नौजवान लड़के थे मदीने में, गैर शादीशुदा, जो हम रात में देर तक इबादत करते थे मस्जिद में, मस्जिद नबी में, जब थक जाते तो वहीं सो जाते थे और इबादत करते थे, रात रोजे रखते थे। तो वो ऊपर का असर था अपने बड़ों का, तो पूरी फिजा में दीन की तलब थी, दीन का सीखना सिखाना था, दीन का शौक था, दीन पर अमल करने का दाइया था, अल्लाह के नाम पर जानोमाल लगाने का जज्बा था, और एक मश्क हो रही थी सबकी, सबकी नमाज की, रोजों की, जकात की, मामलात की, मुआशरत की, अखलाक की, इल्म के सीखने सिखाने की, कुरान और तजवीद के हलकों की। हर आदमी लगा हुआ था मेहनत में, और हर आदमी अपने दीन को मजबूत कर रहा था, अपने अंदर सिफात पैदा कर रहा था। ये जो नकल हरकत है दावत की, वो उस मेहनत की एक नकल है, जो मेहनत उस जमाने में थी कि दीन को लेकर अपनी जान माल के साथ जाना, फिर लोगों को दावत देना, अपना दीन सीखना, दूसरों को दीन सिखाना, इबादत में लगना, अल्लाह का जिक्र करना, रात की तन्हाइयों में अल्लाह के सामने उठकर रोना, और मखलूक के खुदा की खिदमत करना, ये उनके बुनियादी काम थे। उस माहौल में जो बुनियादी काम थे वो दावत इल्लाह, तालीम व तअल्लुम, जिक्र व इबादात और खिदमत, ये चार बुनियादी काम थे। उनकी एक अमली मश्क है ये अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो करनी होती है, एक अमली मश्क है इस कि हर मुसलमान अपनी जरूरत समझकर अपने दीन को मजबूत करना, अपना ईमान बनाना, अपना यकीन बनाना, ये हर मुसलमान अपनी जरूरत समझे कि मेरी जरूरत है, मेरी औलाद की जरूरत है, मेरे घर वालों की जरूरत है, और अल्लाह के रास्ते में निकलकर इन चीजों पर अमली मश्क करें। इसलिए हमारे मजहब में, हमारे दीन में हर चीज का ताल्लुक अमल से है, यहां तक कि हमारा देखना भी अमल है, हमारा सुनना भी अमल है। उस सुनने और देखने का एक मखसूस तरीका है हमारे दीन में, जो अगर उस तरीके पर सुनना और देखना है तो फिर सुनना और देखना भी इबादत है। इसलिए इस मेहनत में निकलकर इसकी कोशिश करनी है कि ایک ایک چیز کی عملی مشق ہے. خالی سننا سنانا نہیں, سننا سنانا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. وہ ابتدا ابتدا ہوتی ہے, پڑھنا سننا سنانا وہ اس کی ابتدا اور ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. اصل اس سے مقصود عمل ہے, اس لیے ابتدا ہی سے پہلے ہی دن سے یہ نیت کریں کہ ایک ایک چیز پر عمل کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع نیت کریں کہ انشاءاللہ جو دین سنیں گے, جو دین سیکھیں گے, جو دین ہم سنائیں گے کسی کو, سب سے پہلے ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اور نیت اچھی سے اچھی بنا لیں. اس محنت میں نیت یہ کریں کہ میں اپنی ذات سے خود دین پر چلنا سیکھ لوں, اور پوری امت, قیامت تک آنے والی امت دین پر چلنے والی بن جاوے, اس کی محنت کرنی. ایک اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنا ہے, اور امت بھی دین پر چلنے والی بن جاوے, اس کی محنت کرنی. اب ان دونوں کے لیے بزرگوں نے کچھ اعمال متعین کیے. ہر آدمی اپنی مرضی سے کرے گا تو وہ رخ پر نہیں پڑے گا. بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کی سیرت و سنت کی روشنی میں چند اعمال متعین کیے ہیں, جن عملوں کی پابندی کرنے سے آدمی میں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے, دین پر چلنے کی استعداد بنتی ہے. اس لیے کہ آدمی اسی وقت چلے گا جب استعداد بنے گا. استعداد نہیں ہے, 15 سال کا بالکل جوان لڑکا ہے, پھوٹتی ہوئی جوانی ہے, لیکن بخار بہت سخت ہے, جسم میں طاقت نہیں ہے. اس کو کہے بھائی تخت سے اٹھ کر وہاں وضو خانے تک جانا ہے, نہیں جا سکے کہ بخار نے اس کی استعداد سلب کر لی, اس میں استعداد نہیں ہے. 80 سال کا بوڑھا لیکن تندرست ہے, اس کو کہے یہاں سے پیدل منگرول جانا ہے تو پیدل چلے جائیں گے, تو ان میں چلنے کی استعداد ہے. ایسے ابھی امت کا بڑا طبقہ وہ ہے جن میں دین پر چلنے کی استعداد ہی نہیں, اندر کی استعداد سلب ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے اور دیگر برے کاموں کی وجہ سے. اس لیے کہ آدمی زمین پر چلتا ہے جسم کی طاقت سے, جسم میں طاقت ہے تو چلے گا. ایسے دین پر چلتا ہے دل کی طاقت سے, اندر ایمان کو جتنا پانی ملے گا اور ایمان جتنا قوی ہوگا, مضبوط ہوگا, اس کے بقدر آدمی کے دیگر اعمال بھی بنیں گے. اس لیے اس محنت میں سب سے پہلی جو محنت کروائی جاتی ہے اس راستے میں, وہ ایمان پر محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنے کلمے پر محنت کر کے اپنے کلمے کے الفاظ کو صحیح کریں, اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں, اور اس کلمے کی حقیقت کو اپنے دل میں اتاریں. اس کلمے سے کیا چاہا جا رہا ہے, اس کلمے کے کیا مقاصد ہیں, اس کلمے کے کیا تقاضے ہیں, اس کو سیکھ کر سمجھ کر 4 مہینے مسلسل صبح شام رات دن محنت کریں. اور اس کی محنت کیا ہے کہ لوگوں کو ایمان کی, کامل ایمان کی دعوت دیں, لوگوں کو کامل ایمان کی دعوت دیں, پورے ایمان کی دعوت دیں. اپنا کمزور ہے تو کمزور مال پیش نہ کریں, اپنے پاس تو کمزور ہیں, کمزور ایمان اپنے جیسے ایمان کی دعوت نہ دیں, بلکہ اس ایمان کی دعوت دیں جو ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس, اور اس نیت سے دعوت دیں کہ یہ ایمان ہمارے اندر آ جائے, تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو جاوے, اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاوے, اللہ کا ڈر اندر پیدا ہو جاوے, اللہ کے حکموں پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاوے, گناہوں سے بچنے پر قوت اور قدرت پیدا ہو جاوے. اس نیت سے کامل ایمان کی دعوت دیں, اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو غور سے دھیان سے سنیں اس پر کیا ملنے والا ہے. اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں حرص ہے, لالچ ہے, کوئی بھی آدمی ہو, چھوٹا بڑا, چھوٹا بچہ بھی لالچی ہوتا ہے, پیسہ دکھاؤ قریب آتا ہے, ڈنڈا دکھاؤ تو دور چلا جاتا ہے, آنکھیں نکالو تو بھاگ جاتا ہے, اور اس کو کچھ میٹھی چیز دو تو آگے آتا ہے. یہ حرص ہر انسان میں ہوتی ہے, لیکن جو بچے کو سمجھ نہیں ہوتی اس لیے اپنی حرص کو ظاہر کر دیتا ہے فوراً, اس کو عقل کم ہوتی ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے عقل آتی ہے تو آدمی اپنی حرص ظاہر نہیں کرتا, لیکن اندر تما ہوتی ہے. کوئی آدمی اچھا کھانا کھاتا ہے, خوشبو آتی ہے, فوراً آدمی کو اندر لالچ ہوتی ہے مجھے بھی ملے. کسی کا اچھا کپڑا پہن دیکھتا ہے تو آدمی کو لالچ ہوتی ہے. یہ حرص اصل تو استعمال ہو دینی امور میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس حرص و لالچ کو استعمال کیا, ان کو دین کے اعمال کے فضائل بتائے, ایمان کے فضائل بتائے, نماز کے فضائل بتائے, ذکر کے فضائل بتائے, تلاوت کلام پاک کے فضائل بتائے, ناظرہ پڑھنے کی فضیلت بتائی، حفظ پڑھنے کی فضیلت بتائی، بغیر نماز کے پڑھنے کی فضیلت بتائی، پھر نماز میں پڑھنے کی فضیلت بتائی، ایک ایک حرف کی فضیلت الگ بتائی، بعض مخصوص صورتوں کے فضائل بتائے کہ سورہ یاسین کے فضائل ہیں، سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت ہے، سورہ فلق اور ناس کی یہ ہیں، سورہ واقعہ کی یہ فضیلت ہے، اور ان فضائل میں دنیا کے فائدے بھی بتائے ہیں اور آخرت کے منافع بھی بتائے. فضائل کی روایت کو ہم دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر یہ بتا، بلکہ پہلے ہی دن سے حضور علیہ السلام کی جو آواز تھی، پہلے ہی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نصرت کے لیے آمادہ کر رہے تھے، میں اوینی میں انصرونی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کی رسالت کو، اپنے رب کے پیغام کو پہنچاؤں اور اس کو جنت ملے گی. تو فضیلت بتا رہے ہیں کہ جو ٹھکانہ دے گا، جو میری مدد کرے گا، اس کو جنت ملے گی، آخرت کا فائدہ بتا رہے ہیں. ایسے دیگر کاموں پر فضائل، تو جتنا فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ہم سنیں گے، ایک تو بیان کو شوق کے واسطے سننا، شوق کے واسطے، تو شوق پورا ہو جائے گا بیان سننے کا، اور ایک بیان میں، مجلس میں، دین کی تعلیم میں، فضائل کے حلقوں میں اپنی ضرورت و حاجت سمجھ کر اس لیے سننا کہ ان فضائل کو سن کر میرے اندر عمل کی قوت پیدا ہو، تو اس سے عمل کی قوت پیدا ہوگی، رغبت بڑھے گی، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. یا صرف معلومات کے لیے آدمی سن رہا ہے کہ مجھے معلومات ہو جائے، اچھی سے اچھی میرے پاس علمی معلومات ہو، تاریخی معلومات ہو، سیرت کی معلومات ہو، تو معلومات کا بڑا ذخیرہ ہو جائے گا، معلومات بہت ساری ہوگی، ہر موڑ پر آدمی بولے گا، لیکن عمل کے راستے میں صفر ہو جائے گی، کیونکہ عمل کی نیت نہیں ہے. اس لیے ان فضائل کو سننا ہے اور اس کو بولنا ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے، ایمان کے فضائل کو سننا ہے، اور پھر اللہ سے کامل ایمان کو مانگنا ہے. حدیث کی دعاؤں میں حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، یا اللہ میں تجھ سے کامل ایمان کا سوال کرتا ہوں، ویقینا صادقا، سچے یقین کا سوال کرتا ہوں، اعوذ بکا، اور پناہ چاہیے. کسی جگہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد ایمان سے پھر جانے سے، کہ ایمان کے بعد ایمان سے پھر جانے سے پناہ مانگتا ہوں. تو ایمان کا سوال اللہ سے کریں گے، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، جیسے ایک بے اولاد اللہ سے اولاد مانگتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے. 50 سال کی عمر تک اگر بچہ نہیں ہوتا تو آدمی وہاں تک اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جو ملتا ہے اس وقت بھائی میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے بچہ دے دے، دعا کرتا رہتا ہے، دعا کرواتا رہتا ہے. اور لوگ جو عمل بتائے کرتا ہے، جس طرح کے کام کرنے کو کرے، جو کرنے کو کہے کرتا ہے کہ بھائی کسی طرح مجھے بچہ مل جائے. تو جیسے ایک بے اولاد اولاد کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے، ایسے ایک ایمان والا اپنے ایمان کے کمال کی طلب میں، اپنے دین کے کمال کی طلب میں کہ اللہ مجھے ایمان کا کمال دے دے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کا کمال دے دے، اور ایمان کی مشق کریں، ایمان کی مشق کریں. جو کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع بموقع پڑھے ہیں، مسنون اذکار ہیں، سب سے بڑی ایمان کی مشق ہے. وہ کھاتے وقت آپ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا نام لے کر کھا رہا ہے، کھانے کے بعد دعا پڑھ رہا ہے، وہ دیگر اوقات کے جو مسنون اعمال ہیں ان اعمال کی پابندی کر رہا ہے، تو یہ اس کی مشق ہے. اسی طرح نماز ہے، اسی طرح علم اور ذکر ہے، اسی طرح اکرام اور اخلاق ہیں، اسی طرح اخلاص ہیں، اخلاص ہیں، اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے نام پر جان و مال کو خرچ کرنا. یہ 6 صفات ہیں جس پر مشق کر کے اپنے اندر ایک استعداد بنانی ہے، اپنے اندر پورے دین پر چلنے کی استعداد بنانی ہے، جس کی بنیاد یہاں سے، یہ ابتدا ہے اس کی. جب اس ابتدا پر اچھی محنت ہوگی، ایمان میں طاقت پیدا ہوگی، نماز میں کمال پیدا ہوگا، علم حاصل کر کے جہالت ختم ہوگی، اللہ کی یاد اور ذکر کے ذریعے سے غفلت ختم ہوگی، اور اپنے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کر کے مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ان اعمال کو صرف اور صرف ایک اللہ کے واسطے اور کوئی غرض نہیں کسی قسم،
اور کوئی غرض، اس لیے کہ دنیا میں کرنے والے تو بہت ہیں لیکن ہر کام کے پیچھے کوئی غرض چھپی رہتی ہے۔ اللہ کے وہاں وہ کام قابل قبول نہیں ہے جس کام اور عمل کے پیچھے کوئی غرض چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے وہاں تو خالص عمل قابل قبول ہے کہ جو خالص ہو، جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو، جس عمل کے پیچھے صرف اللہ ہی ہو کہ اللہ خوش ہو جاوے، اللہ راضی ہو جاوے میری نماز سے، روزوں سے، زکات سے، ذکر سے، عبادت سے، میرے اچھے کاموں سے، میری خدمت سے، میری تبلیغ اور گشتوں سے، کہ ہر کام سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا۔ وہ بھی ایک مشق کی چیز ہے، جیسے نماز کی مشق ہوگی اور جیسے اکرام کی مشق ہوگی، اسی طرح اخلاص پیدا کرنے کی ایک مشق ہے کہ ہر مسلمان اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کے وہاں وہی قابل قبول ہوگا اور مخلص اپنے عملوں کی وجہ سے دنیا میں مقبول ہوگا۔ وہ اپنے کاموں کو چھپائے گا، وہ اپنے کاموں کو چھپا دے گا، وہ ظاہر نہیں کرے گا، اپنے کام کرتا جائے گا، چھپاتا جائے گا، وہ انتہائی درجے کی کوشش کرے گا کہ میرا عمل چھپ جائے، ظاہر نہ ہو کسی کے سامنے، صرف میرا اللہ میرے اس عمل کا بدلہ دے۔ یہ خالص عمل بنانے کی ایک مشق ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اور قرب و جوار کے ماحول میں نمائش ہے۔ آدمی چاہتا ہے شہرت، یہ اندر کا ایک مرض ہے، ایک بیماری، آدمی شہرت چاہتا ہے، واہ واہ چاہتا ہے۔ گھر میں بھی دو بچے ہوتے ہیں، اس کی جب واہ واہ ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، بچپن سے یہ چیز ہوتی ہے اور دھیرے 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 وہ چیز پروان چڑھتی ہے، یہاں تک کہ پھر آدمی کے ہر کام کے ساتھ وہ چیز لگ جاتی ہے کہ آدمی مال خرچ کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، آدمی کوئی خدمت کرتا ہے اس کے بدلے میں لوگ امید کرتا ہے کہ مجھے کوئی خادم کہیں، اور وہ بیماری لگ جاتی ہے اندر سے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ حج کر کے آدمی آتا ہے، آدمی کو اب یہ دائیا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں، حج پڑھ کر آئے حاجی صاحب نہ کہے تو آدمی کو ذرا، پہلے تو ویسے ہی نام لے کر پکارتے تھے کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن اب حج پڑھ کے آئے نام لے کر پکارتے تو برا لگتا ہے اندر سے، کیا رہے میں حج پڑھ کے آئے پھر بھی حاجی صاحب نہیں کہہ رہے، تو وہ اندر کی غرض ہے۔ ایسے اور کوئی خدمت پر آدمی کو اندر دائیا بنتا ہے کہ مجھے کوئی فلاں صاحب کہے، خادم صاحب کہے، حاجی صاحب کہے، سخی صاحب کہے، یہ بہت بڑا مہلک مرض ہے۔ یہ جیسے انسانی جسم کو کینسر ہلاک کر دیتا ہے، ایسے عملوں کو، بڑے بڑے عملوں کو جو ہے ریا، شہرت اور نمود کا جذبہ جو ہے وہ کینسر کی طرح ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کھٹا کٹا بالکل تندرست آدمی 25 سال کا 30 سال کا جوان چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا، پتا چلا کہ بیمار ہوا ہے، بستر میں ٹیسٹ ہوا، رپورٹ ہوا کہ اس کو کینسر ہے، 2 مہینے میں اس کی حیثیت بدل جاتی، 80 کلو کا 40 کلو کا ہو جاتا ہے۔ بھئی اتنے 2 ہی مہینے میں کیا ہو گیا اس کو کہ اس کو اندر کینسر لگ گیا ہے؟ ایسے عملوں کو بیماری لگ جاتی ہے، نماز کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو، عمروں کو، سخاوت کو اور دیگر خدمات کو اندر بیماری لگتی ہے، اور وہ اندر کا ایک دائیا ہوتا ہے جو پیچھے غرض چھپی رہتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی میں گئے تو لوگوں کے نام پوچھا، بھائی کیا نام ہے؟ کہ بھائی حاجی ابراہیم، حاجی موسیٰ، آپ کا حاجی قاسم، حاجی فلاں، حاجی فلاں، جو نام بتایا اس کے ساتھ حاجی لگا۔ لوگوں نے ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اشرف علی نمازی۔ تو سب تعجب کرنے لگے کہ بھائی نماز تو سبھی پڑھتے، تم اکیلے پڑھتے ہو کیا؟ تو اشرف علی نمازی کہتے ہو؟ تو بولے تم نے کتنی مرتبہ حج کیا ہے؟ تو کسی نے کہا ایک مرتبہ، تم نے ایک مرتبہ، تم نے ایک مرتبہ، ایک۔ تو حضرت نے کہا بھائی تم نے ایک مرتبہ حج کیا اور کہتے ہو کہ حاجی ابراہیم، حاجی فلاں، میں تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، پھر کیوں نماز ہی نہ کہوں کہ میں تو روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو کوئی نمازی اپنے آپ کو کہتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کوئی نہیں کہتا۔ اور حج پڑھ کے آدمی آتا ہے تو اب حاجی صاحب، اور اگر نہ ٹھیک ہے، لوگ اکرامن کہتے ہیں، اچھا ہے، لیکن آدمی اس کا طالب ہے کہ مجھے کہے اور نہ کہے تو ناراض ہو جائے، تو یہ اندر کا مرض ہے، یہ کینسر ہے بہت بڑا، یہ حج کو بھی خراب کر دے گا، یہ اور اعمال کو بھی خراب کر دے گا۔ اس لیے اس راستے میں اس کی مشق ہے کہ ریا کا دائیا نہ رہے، کوئی جذبہ نہ رہے، بلکہ عمل ہمارا خالص ہو ایک اللہ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، ابن عباس عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اجازت طلب کے اندر جانے کی تو منع کر دیا کہ آپ نہ آئیں، اصرار کیا تو کہا کہ جب بھی وہ آتے میری تعریف کرتے، اور مجھے اپنی تعریف پسند نہیں ہے کہ کوئی آ کر میری تعریف کرے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے، اجازت دے دے بیماری عیادت کر لوں، تو اجازت دے دی، پردے کے پیچھے سے عیادت کری، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اپنی عادت کے مطابق شروع ہو گئے کہ اللہ نے امی جان آپ کو بڑے فضائل سے نوازا ہے اور آپ کے یہ مناقب ہیں، یہ ہیں یہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اسی لیے آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ جب بھی آتے میری تعریف کرتے اور مجھے پسند نہیں ہے، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اس حال میں دنیا سے چلی جاؤں کہ میرے پیچھے میرا کوئی تذکرہ نہ ہو، میں تو یہ چاہتی ہوں۔ تو ایک بہت بڑا عمل ہے جس کی اس راستے میں مشق ہے، جیسے علم کی مشق ہے، ذکر کی مشق ہے، اکرام و اخلاص اکرام کی مشق ہے، ایسے اخلاص کی مشق ہے کہ ہمارا ہر عمل خالص رہے، اور ایسے انفاق کی مشق ہے کہ ابھی ہر آدمی سمجھتا ہے جان میری ہے مال میرا ہے، اس لیے جس کو جہاں جی میں آتا ہے لگاتا ہے، جس کو جہاں مرضی میں آتا ہے، کسی کو مرضی میں آیا تو 50 لاکھ کا گھر بنا دیتا ہے، حالانکہ 10 لاکھ کے گھر میں کام چل جاوے ایسا ہے، 10 لاکھ کا کام کروا دے تو اس کا ضرورت پوری ہو جائے، اس کی، اس کے بچوں کی، اس کے مہمانوں کی، سب کی ضرورت پوری ہو جاوے، 10 لاکھ لگا دے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مرضی کہ نہیں مجھے 50 لاکھ والا بنانا، تو 50 لاکھ کا مکان بنا کر 40 لاکھ روپے ضائع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میرے۔ ایک آدمی شادی کرتا ہے، مہر واجب ہے اس کے اوپر، مہر واجب ہے، ولیمہ سنت ہے، شوہر کھلانا بھی سنت ہے، واجب اس کے اوپر مہر ہے، تو مہر اپنے واجب مہر ادا کر کے وہ آسانی کے ساتھ چند ہزار روپیوں میں اپنا نکاح کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر لاکھوں روپے میں کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے شادی میں، کپڑے اور جوتے اور پتہ نہیں قسم قسم کی ایسی چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آدمی اپنا مال ضائع کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے میرے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی ذات کو استعمال کرتے ہیں، کوئی چوراہے پر بیٹھ کر زندگی پوری کر دیتا ہے، کوئی کھیل کود میں زندگی پوری کر دیتا ہے، کوئی لہو لعب کی مجلسوں میں پوری کر دیتا ہے، ہر آدمی اپنے ذوق پر زندگی لگاتا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ذات اور جان میری ہے، حالانکہ یہ دھوکا ہے، نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، جان اور مال دونوں اللہ کی امانت ہے، یہ دونوں اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ کے حکم پر لگانے کا حکم ہے، مومنین سے حکم ہے اس کا کہ اس کو اللہ کے نام پر لگائیں، اللہ کے فرائض کو، اللہ کے عوامر کو زندہ کریں، اپنی ذات سے بھی، اپنے مال سے بھی، اور اس میں حقوق اللہ نے رکھے، جیسے ذات دی اس پر نماز، روزہ، حج، اور مال ہے تو حج و زکوٰۃ، یہ انسان کے ذمے فرض کیے، پھر اس کے علاوہ دیگر اس کے اوپر واجب حقوق اس کے اوپر کیے، اپنے ذات کا حق، اپنے اہل و عیال کا حق، اپنے ماں باپ کا حق، اپنے پڑوسیوں کا حق، اپنے رشتہ داروں کا حق، یہ حقوق انسانوں کے ذمے اللہ نے کیے ہیں، ان حقوق پر جان لگانے کا حکم ہے، اگر ان حقوق پر جان لگتی ہے تو وہ عبادت اور اجر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ آدمی اپنے اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے خاطر تجارت کرنے جاتا ہے وہ عبادت ہے، حلال کمائی کماوے کمائے گا یہ اس کا وقت عبادت میں شمار ہوگا، کہ وہ حلال جگہ پر جا رہا ہے، حکم پر جا رہا ہے، حکم پر جا رہا ہے، اور اگر حکم پر نہیں جا رہا ہے تو پھر وہ عبادت نہیں، لایانی ہو جائے گا، اور وہی آدمی کے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے جان و مال کو امانت سمجھ کر، جان اور مال دونوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگانے کا طریقہ سیکھنا ہے، یہ تبلیغ میں اس کی مشق ہے کہ جان مال کو صحیح طریقے پر کیسے لگایا جاوے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے۔ اس لیے فضائل کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے، ازواج مطہرات کے، بنات طیبات کے، ان کے جان و مال لگانے کے واقعات ہیں، ان کی نماز روزے کے واقعات ہیں، ان کے تقوی اور حیا کے واقعات ہیں، ان کے زہد و جہد کے واقعات ہیں، کہ وہ ہمارے لیے سیمپل ہیں، برکت کے طور پر کتاب نہیں سننی، نمونہ اور آئیڈیل بنانے کے لیے کتاب سننی ہے، کہ ہمارے آئیڈیل ہیں یہ۔ ایک تو پہ برکت کے طور پر کچھ پڑھ دو، گھر نیا بنایا ہے کچھ پڑھ دو نے برکت ہو جائے، گاڑی نہیں خریدی ہے کچھ پڑھ دو اس میں برکت ہو جائے، اللہ کے کلام میں برکت ہے، اللہ کے کلام میں ضرور برکت ہے، جہاں وہ پڑھا جائے گا تو وہاں برکت ہوگی، جہاں اس پر عمل ہوگا وہاں برکت ہوگی، لیکن قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں وہ دستور حیات ہیں، دستور ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ صرف فلسفے کے طور پر یا قصے اور کہانیوں کے طور پر نہیں ہے, جیسے دنیا میں بہت سے مذہب والوں نے, ان کا مذہب جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں, قصے کہانیوں کا سننا سنانا وہی ان کا مذہب ہے, عمل کے راستے میں کوئی چیز نہیں. ہمارے یہاں ایک ایک چیز عمل کے لیے ہے. یہ جو تعلیم ہے ہماری فضائل کی تعلیم, چاہے جماعتوں میں جا کر چار گھنٹے صبح شام ملا کر کرنی ہے, تو وہ بھی عمل کے لیے ہے. اس کو اس لیے سنا جاوے کہ ہمیں اس مطابق زندگی گزارنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے, صحابہ کا اتباع کرنا ہے, نماز میں, روزوں میں, ذکر میں اور تلاوت میں, دعوت میں, اخلاق میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, شادی بیاہ میں, خوشی غمی میں, ساری چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا اتباع کرنے کی ایک مشق ہے. اس لیے ان چھ نمبروں پر ایسی مشق اور ایسی محنت کرنی ہے, ایسی محنت کرنی ہے کہ ہمارے اندر پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے. یہ اس کی مشق ہے نکل کر, اور اس کی دعوت دینی ہے جم کر, اللہ کے راستے میں نکل کر. پانچ قسم کے گشت ہیں. ایک تو خصوصی گشت ہے, کسی بھی بستی میں جماعت پہنچی آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے, اور مشورہ کر کے پہلے ہی اپنا نظام مرتب کر لیں, نقد جماعت بنانا ہے, مسجد وار جماعت بنانی ہے, اور اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کا نظام بنا لیں کہ 24 گھنٹے میں ہمارا ایک لمحہ, ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. یہ مسلمان کی زندگی کی ترتیب ہے. صرف جماعت میں نہیں, جماعت میں تو اس کی مشق ہے, جماعت میں تو اس کی مشق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات سے بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام, اپنے اوقات کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتے تھے, فضولیات میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے. آپ نے اپنی زندگی کو کام میں لگایا, اور کون سے کام ہوتے تھے؟ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں ہوتے تھے, دعوت عید اللہ میں پھر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان کو جا کر بات کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, افراد کو بھی, مجموعوں کو بھی, خاندانوں کو بھی, قبائل کو بھی, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں, خواص کو بھی, عوام کو بھی. اسی کی نقل میں یہ گشت ہیں. خصوصی گشت ہیں کہ جس بستی میں جا رہے ہیں وہاں کے خواص سے ملے, دنیاوی اعتبار سے جو بڑے ہیں ان سے جا کر مل کر ان کو دینی ذمہ داریوں کا احساس دلانا, اور ان سے بات کرنا, اور ان سے نصرت طلب کرنا. نصرت طلب کرنا, نصرت کے معنی کھانا پینا نہیں ہے, کھانا پینا نہیں کہ ہم ان سے جا کر سوال کریں گے کہ ہماری جماعت آئے, آپ ہماری دعوت کر دے, اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے, کہ یہ تو ہمارے دل کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہوگا. سوال تو بہت دور کی بات ہے, اس راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے کہ دل کا بھی سوال, جس کو اشراف نفس کہتے ہیں, وہ بھی نہ رہے کسی سے, صرف ایک اللہ سے مانگیں گے. اسی لیے اپنی ضرورتیں ساتھ لے کر جائیں گے, اپنی ضرورتیں ساتھ لے کر جائیں گے کہ اپنا ضرورت کا پیسہ, اپنے کھانے پکانے کے برتن, اپنے کپڑے, اپنا بستر, تاکہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. کوئی بھی چیز مانگیں گے ایک اللہ سے مانگیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس کو جو چھوٹے سے تھے ابھی, تو اس وقت یہ نصیحت کی کہ بیٹا جب تم کسی چیز کا سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرنا, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا, اور جب کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا. اس کی مشق ہے. اس لیے ان کے پاس گشت میں ان کی دنیا کا تاثر لے کر نہیں جائیں گے, بلکہ ان کے اوپر رحم کی نظر ڈالیں گے کہ کتنا بھلا آدمی ہے, اللہ نے اس کو دنیا دی ہے, دنیا میں صلاحیت دی ہے, کاش کہ اس کی دنیا اور اس کی صلاحیت اللہ کے دین پر لگ جائے اور اس کا بھلا ہو جائے. باہر کے ملکوں میں اس زمانے میں جماعتیں جاتی تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بھائی ان ملک والوں کی دنیا پر رال مت ٹپکانا, بلکہ ان کی بے دینی پر آنسو ٹپکانا, ان کی دنیا پر رال نہ ٹپکانا کہ ہم کو بھی ایسی دنیا مل جائے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, ایسا خزانہ ہمیں بھی مل جائے, ایسی سواریاں ہمیں بھی مل جائے, ایسے بنگلے ہمارے بھی بن جائے جیسے ان کے ہیں. یہ تمنا ہماری نہ ہو کسی کی دنیا دیکھ کر رال نہ ٹپکاوے, بلکہ اس کی بے دینی دیکھ کر, کیونکہ عموماً آدمی مال کے ساتھ غفلت میں ہوتا ہے. بہت کم باتوفیق لوگ ہوتے ہیں جو مال کے ساتھ بھی اعمال کے ساتھ احکام کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اس لیے کہ دنیا جو ہے نا, دنیا وہ اچھوں پر جادو کرتی ہے. اس لیے رال نہ ٹپکاویں, بلکہ ان کے پاس ان کے اوپر شفقت,
اور رحمت کی نظر ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی توفیق دے دے، ان کو مانوس کریں، قریب کریں، اور بستی کے جو پرانے ساتھی ان سے جا کر مل کر ان سے تعاون طلب کریں کام میں، کہ آپ حضرات کو اللہ نے نوازا ہے، آپ حضرات کام کر ہی رہے ہیں، آپ ہمارا تعاون کریں، ہم بھی کچھ سیکھیں گے، بستی میں کام بھی ہوگا۔ جس بستی میں جاویں اس بستی کے علماء کی خدمت میں ضرور حاضری دیں اور ان سے دعا کی گزارش کریں۔ جتنی ہماری جماعتیں چلے کی، چار مہینے کی، تین دن کی جماعتیں جا رہی ہیں، تو وہ خصوصی گشت میں ایک عمل ہے ہمارا کہ اس بستی کے علماء کی خدمت میں جا کر دعا کی گزارش کریں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے آپ کی بستی میں آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ان میں رغبت ہے تو کچھ کارگزاری سنا دیں، ان میں رغبت ہے کارگزاری سنا دیں، باقی دعا کی گزارش ضرور کریں، اس کی کوشش کریں۔ یہ گشت ہے مستقل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت دینی ہے سب کو۔ ایک دوسرا گشت ہمارا تعلیم کے موقع پر تعلیمی گشت ہوتا ہے کہ فضائل کا حلقہ دو وقت تعلیم اجتماعی عمل ہے اور بڑا عمل ہے، تربیت کا بڑا مؤثر اور بڑا جاندار عمل اس محنت میں تعلیم کا عمل ہے، جس میں بیٹھ کر آدمی گھنٹوں بھر جب سنتا رہتا ہے تو اندر دل کی دنیا اپنے آپ بدلتی ہے دھیرے دھیرے دھیرے، جیسے کوئی سخت چیز ہوتی ہے اس کو پگھالنے کے لیے گھنٹوں بھر پانی میں رکھ دیتے، تو دھیرے 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 وہ پانی اندر پیوست ہوتا ہے، اس چیز کو پگھال دیتا ہے۔ ایسے دل کی سختی کو، دل کی سختی کو، اندر کی شدت کو پگھالنے کے لیے آدمی گھنٹوں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اللہ کی آیتوں کی تفسیر، کیونکہ فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ نے احادیث، کلام پاک کی آیات اور ان کی آسان تشریح و تفسیر کیے ہیں، اس کو جب بندہ سنتا رہتا ہے اچھے جذبے سے، اچھی نیت سے، دل کے کانوں سے سنتا ہے، تو دھیرے 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 وہ دل پر اثر کرتی ہے اور دل میں نرمی آتی ہے۔ اس لیے بہت سے سخت دل لوگوں کو دیکھا جماعت میں نکل کر، 10-15 دن گزرے کہ ایک دم سے نرم ہو گئے، جو وہاں فرض پڑھنے کو راضی نہیں تھے یا تہجد کے لیے سب سے پہلے اٹھ جاتے، جو گھر میں پانی کا گلاس اٹھانے کو راضی نہیں تھے وہ یہاں ساری جماعت کے برتن دھوتے اور کہتے امیر صاحب روزانہ میں دھوؤں گا، جو وہاں سب کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اب وہ یہاں دعا میں لگے ہیں، سب کے اوپر احسان کر رہے ہیں، سب کی خدمت کر رہے ہیں، یہ جذبہ اندر بنتا ہے۔ اس لیے فضائل کے حلقوں میں جم کر بیٹھیں دونوں وقت، اور اس دوران میں تعلیمی گشت ہیں، دو دو آدمی باری باری 10-10 منٹ مختلف محلوں میں جا کر اپنے اس گشت میں نیت کر کے جاوے کہ حضور علیہ السلام والے مبارک علم کا یقین میرے دل میں آ جائے، اس کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، اور جا کر جو فارغ لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایمان اور علم کا فائدہ بتا کر نقد مسجد لاوے۔ یہ ایک گشت ہے ہمارا جس میں نقد مسجد لانا ہے، تعلیمی گشت۔ اور ایک عمومی گشت ہوتا ہے شام کو، عصر مغرب یا مغرب عشاء کے درمیان، جیسے علاقائی ماحول ہے اس اعتبار سے وہاں دو نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے عمومی گشت ہوتا ہے جس میں نقد مسجد میں لانا ہوتا ہے۔ تو تعلیم خصوصی گشت ہو گیا، تعلیمی گشت، عمومی گشت۔ ایک گشت ہمارا ہے تشکیلی ملاقاتوں کا، جو گھر گھر کے ہر فرد سے ملنا ہے، اس میں جو جماعتیں جا رہی ہیں جس مسجد میں جاوے دو دن تین دن ٹھہریں گے، تو دو تین دن کے دوران اپنے ساتھیوں کی دو دو تین تین کی جماعتیں بناوے اور محلے تقسیم کر کے اس محلے میں رہنے والے ہر بالغ مسلمان سے دو یا تین دن کے دوران ملاقات کرنے کی نیت بنا، سب سے ملنا ہے اور مل کر ان سے پوری بات کرنی ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں جو باتیں عرض کی، ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی، اخلاص کی، اللہ کے راستے میں، یہ 6 صفات کی جو باتیں ہیں، فضائل کی روشنی میں ان بھائیوں سے بات کر کے پھر آخرت کی طرف متوجہ کریں کہ بھائی دنیا کی زندگی تو 60-70 سال کی ہے، اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے، اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے ہم بھی اپنا گھر بار، کاروبار، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی آخرت بنانے کے لیے نکلے ہیں، آپ سے بھی اسی کی گزارش ہے، آپ بھی اس کی کوشش کریں کہ آپ کی بھی آخرت بن جاوے اور آپ دوسروں کی آخرت کے بننے کا ذریعہ بن جائے۔ پھر اس کے فائدے بتا لوں کہ آخرت بنے گی تو کیا فائدہ ہوگا، آخرت جس کی بن گئی اس کی دنیا پہلے بنے گی، جس کی آخرت بن گئی اس کی دنیا بن جائے گی، سب سے پہلے اس کی دنیا بنے گی، اور جس کی آخرت اجڑ رہی ہے اس کی دنیا کبھی نہیں بن سکتی، جس کی آخرت اجڑ رہی ہے اس کی دنیا نہیں بن سکتی، اس کو دنیا میں سکون نہیں مل سکتا۔ دنیا بننے کا مطلب پیسے حاصل کرنا دنیا بننا نہیں ہے، دنیا تو چوروں کے پاس ہے، ڈاکوؤں کے پاس ہے، لٹیروں کے پاس ہے، اور دنیا تو دنیا کے رذیل ترین لوگوں کے پاس، اس کے مل جانے سے دنیا بنی ہوئی نہیں ہے،
یا اور دیگر جو چیزوں کو لوگ حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا بن گئی، بڑا مکان بن جانا، جاگیر کا مالک ہو جانا، لوگوں کے پاس لوٹی ہوئی زمینیں، ان زمینوں سے ان کی دنیا نہیں بنی ہے. دنیا کا بننا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اوامر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم ہو، چاہے اس کی جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے اور حلق سے نیچے اتارنے کا ایک لقمہ اس کے پاس نہیں ہے، پہننے کے پورے دو کپڑے نہیں ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس اسباب و وسائل نہیں تھے، غلامی کی زندگی تھی، لیکن دنیا آخرت بنی ہوئی تھی تو دنیا بنی رہی. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جب سے اسلام قبول کیا وہاں سے لے کر موت تک ان کے حالات کا دروازہ بند نہیں ہوا. بہت سے لوگوں پر مسلسل حالات چلتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں رہا، اتنا سارا دین کا بھی کام کیا، ہم نے صدقہ بھی دیا، خیرات بھی کی، دعا بھی کی، دعا بھی کروائی، لیکن حالات حل نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے دنیا میں حالات جو چاہتا ہے ایسے حل ہو جاوے تبھی اس کی دنیا بنی یا اس کی آخرت بنی ہے، بلکہ اس کا بننے بگڑنے کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدمی ہر حال میں دین پر قائم ہے، نماز روزوں پر قائم ہے، اللہ کی اطاعت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر قائم ہے، تو اس آدمی کی دنیا آخرت بنی ہوئی ہے، چاہے وہ فقیر و قلاش ہو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت اس حال میں ہیں کہ ان کے کفن کا کپڑا نہیں ہے، کفن کا کپڑا، حالانکہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو روزانہ 200 درہم کا کپڑا ملتا تھا، 200 درہم کا جوڑا اور بہترین خوشبوئیں ملتی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی تھی، اور لیکن اسلام نہیں تھا تو وہ بگڑی ہوئی زندگی تھی، وہ بگڑی ہوئی زندگی. دوسری طرف اللہ نے اسلام دیا، 200 درہم کا جوڑا لے لیا اور روزانہ کی مہنگی خوشبوئیں لے لی، لیکن وہ بنی ہوئی زندگی ہے، اس لیے کہ وہ زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ ہے، اس زندگی سے اللہ راضی ہو گیا، حضور علیہ السلام ان سے راضی ہو گئے. حالانکہ جنازہ اس حال میں ان کا اٹھا کہ ان کے پاس کفن پورا نہیں تھا. تو بننا بگڑنا یہ نہیں ہے، ہم اس بات کو خود سمجھیں گے اور ایک ایک بھائی کو یہ بات سمجھیں گے کہ بھائی دنیا آخرت کا بننا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر زندگی آ گئی تو دنیا بن گئی اور آخرت بن گئی، اور اگر حکم چھوٹ رہے ہیں تو آخرت بھی اجڑ رہی ہے، دنیا بھی اجڑ جائے. یہ وقتی چیز ہے، یہ ساری وقتی کھیل ہیں. اس دنیا میں بہت سے آئے جنہوں نے اس ظاہری اور مادی چیزوں پر بھروسہ کر کے اپنا ریت کا محل تعمیر کیا، ایک ہوا کا جھونکا آیا سب ختم ہو گیا. اگلی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، جن کو اللہ نے طاقت و قوت دی تھی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبردست اکثریت دی تھی، کسی قوم کو اللہ نے تجارت کرنے کا بڑا ملکہ دیا تھا، اور کسی قوم کو اللہ نے زمین و باغات دیے تھے، اور کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے زبردست حکومت دی تھی. ان سب کے قصے نمونے کے طور پر اس امت کے واسطے پیش کیے ہیں کہ حکومت، اکثریت، زمین و جاگیر اور تجارت کا اچھا سے اچھا ملکہ اور منڈیاں، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. کامیابی کی علامت اللہ کے دین پر آدمی کا قائم رہنا، ایمان سیکھنا اور اپنے نبی کا اتباع کرنا، یہ کامیابی کی علامت ہے. ان قوموں کے مقابلے میں، ان انبیاء کی قوموں کے واقعات کے جو نہتے تھے، کمزور تھے، جو اس زمانے کے اکثریت والے اور اس زمانے کے زمین و جاگیر اور منڈیوں والے ان کو کہتے تم تو ہم میں رذیل لوگ ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم ہوتے کون، ان کو اس انداز میں پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً ان لوگوں کو کامیاب کر دیا جن کو لوگ رذیل اور ہلکا سمجھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو، اپنے نبی کے طریقوں کو اختیار کر لیا. یہ ایک ایک مسلمان کو یہ بات واضح کرنی ہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے. قرآن کی کہانیاں جو ہیں وہ کوئی قصے گھڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، وہ عبرت ہے اس امت کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کے جو نقشے انسانوں کو دھوکا دیتے ہیں اور جن نقشوں کا غرور اور نشہ چڑھتا ہے، زمین جاگیر والوں کو زمین و جاگیر کا نشہ ہوتا ہے، مال والوں کو مال کا نشہ چڑھتا ہے، اکثریت والوں کو اکثریت کا نشہ چڑھتا ہے، اور حکومت کی کرسی پر جب آدمی آتا ہے تو اس کا ابھار آتا ہے اور حکومت کا نشہ چڑھتا ہے، ان سارے نشے والوں کو اللہ تعالیٰ نے واقعات سمجھائے کہ وہ اس سے عبرت پکڑ لیں، اس سے عبرت پکڑ لیں کہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، وہ تم سے زیادہ بڑی ان کی حکومت تھی، ان کی ایسی اکثریت تھی کہ وہ کبھی اقلیت میں نہیں بدل سکتی تھی، ان کی ایسی اکثریت تھی کہ اس اکثریت کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا، ان کی بادشاہی تھی. ان بادشاہی کے مقابلے میں اللہ نے نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا ہے، نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا کہ جب دعوت ہوگی دعوت وجود میں آئے گی, قرآن کی تفسیر کے نچوڑ اور نتیجے میں جو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی باطل قوموں کے مقابلے میں جن کے اوپر کفر کا اور شرک کا اور مال کا اور دیگر چیزوں کا جب نشہ سوار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا, اور اکثر نبیوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں بھیجا, اکثروں کو بے سر و سامانی کے عالم میں بھیجا, اور انہوں نے جا کر ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی, ان کو اللہ کی طرف بلایا, اور ان کا نشہ چڑھا ہوا تھا, اس نشے میں بات کر رہے تھے, ان کو گرانے کی بات کی, ان کو ہٹانے کی بات کی, ان کو بھگانے کی بات کی, اور ان کو شہر چھوڑ دینے پر مجبور کیا, ان کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا, ان کو کہا کہ یا تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ یا پھر ہمارے وطن سے نکل جاؤ, تمہارے لیے ہمارے ملک میں جگہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پہلے پیش آ چکی. اس کا مقابلہ کس طاقت سے ہو؟ باطل کا مقابلہ باطل طاقتوں سے نہیں ہوا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مقابلہ روحانی طاقت سے کیا. ایک زبردست روحانی طاقت کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو حکم آیا مقابلے کے لیے, اس کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا مظاہرہ کیا. اکثر چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب رہی, انبیاء کے ساتھ بے سر و سامان مجمع ہوتا تھا, اور وہی سیرت پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہرائی گئی, مکہ کے حالات, مدینہ کے حالات, اور حضور علیہ السلام کے غزوات, اور اس دور کے جو پورے حالات ہیں وہ اسی طرح رہے کہ اکثریت غالب رہی, لیکن اللہ کا جو نظام چلا کہ پھر انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے ماننے والے جو نہتے تھے, کمزور تھے, لیکن عوامر پر قائم تھے, اللہ کے حکموں پر جمے ہوئے تھے, اللہ کے حکموں پر جمے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا آخرت بنا دی. یہ مذاکرے مسجد سے لے کر گھر گھر تک کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اسے سمجھانا ہے کہ کامیابی حکموں کو پورا کرنے میں ہے, حالات کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے بلکہ حکم دیکھ کر چلنا ہے. حکم کیا ہے؟ حالات اچھے ہیں تو شکر کا حکم ہے, اور حالات بگڑے ہیں تو صبر کا حکم ہے, تقوی کا حکم ہے. من یتقی و یصبر, کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے. حالات بگڑے ہیں تو صبر اور تقوی کا حکم ہے, حالات سازگار ہیں شکر کا حکم ہے. اس حکم کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے, اس لیے کوشش کریں گھر گھر جا کر اس کی بات کریں, ایک ایک مسلمان سے اس کا مذاکرہ کریں, اور اس کو دین کی نصرت و دعوت کے لیے تیار کریں. یہ ہمارا ایک گشت ہے. پھر جب جو لوگ تیار ہو جائیں گے ان کے لیے دو چار دن کی جو تاریخ نقد نکالنے کی طے کی ہے اس پر ان کو وصول کر کے روانہ کرنا ہے, اس کو وصولی کا گشت کہتے ہیں. یہ پانچ قسم کے گشت ہیں, اور اجتماعی جو اعمال ہے اس میں سفر ہیں, مشورہ ہے, ہماری تعلیم اجتماعی عمل ہے, فرض نمازیں پانچوں وقت کی ہمارا اجتماعی عمل ہے. فرض نمازیں پانچوں وقت کی فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھنا ہے, اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ابھی سے لے کر موت تک پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھیں گے. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ, سارے مجمع نیت کرے انشاءاللہ پڑھیں گے. اسی طرح ہماری مجلس اجتماعی عمل ہے, جو نمازوں کے بعد کی مجلس ہے اس میں ساری جماعت اکٹھی ہو کر بیٹھے. کھانا اور سونا بھی اجتماعی عمل ہے, ایک دسترخوان پر پوری جماعت کھانا کھا لیں, کھانا سادہ ہو, تکلفات نہ ہو. تکلفات میں اس کھانے پر زیادہ خرچ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. کھانا ایک ضرورت, کپڑا ایک ضرورت ہے, ضروریات میں بقدر کفاف خرچ کرنا یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے. اتنا مال دوسروں پر لگا لیں, کھانے پینے میں کم خرچ کریں, اور ایک دسترخوان پر محبت کے ساتھ کھاویں, جیسا مل جاوے اللہ کا شکر کرتے ہوئے کھانا کھا لیں, ناشکری نہ کریں, کھانے میں عیب نہ لگاوے. حضور علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا. ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ. اگر آپ کو اچھا لگا کھا لیا, اچھا نہ لگا ٹھیک ہے, آدمی کی طبیعت ہے, کبھی پھیکا ہے نہیں ٹھیک لگا, کبھی زیادہ میٹھا ہے نہیں ٹھیک لگا, تو اچھا نہ لگے چھوڑ دے, لیکن اس میں عیب نہ لگاوے کھانے میں. عیب لگانا بہت بری چیز ہے, اس سے محرومی ہوتی ہے نعمت. اس لیے کھانا وقت پر کھا لے, اسی طرح آرام بھی وقت پر کر لے. رات آرام کے لیے, دن کام کے لیے ہے. رات عشاء کے بعد دیر تک جاگے نہیں. کوئی تقاضا ہے ملاقات کا, دو چار ملاقاتیں کر لی, آدھا گھنٹہ گھنٹہ, تو اس وقت اتنا کر لیں. باقی انفرادی مجلسیں نہ لگاویں, اپنے دن بھر کے اعمال کو ضائع نہ کریں, بلکہ جم کر اپنے دن بھر صبح سے لے کر شام تک اچھی طرح اپنے آپ کو تھکاوے, اور رات میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر, کھانے پینے کی ضروریات سے فارغ ہو کر رات میں جلدی آرام کریں, اور پھر تہجد کے لیے اچھا وقت لے کر اٹھ جائیں. جو وقت دن شروع رات میں جاگتے وہ آخر رات میں جاگیں. آخر رات میں جاگیں گے تو نماز کی, دعا کی, ذکر کی, رونے دھونے کی توفیق ہوگی. اس لیے رات میں جلدی آرام کریں اور تہجد میں اٹھیں اور آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، برائی نہ دیکھیں، ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اور اطاعت کریں اپنے امیر کی، اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں، جو کہیں جیسے کہیں اس طرح سے کر لیں، نہ فرمانی نہ کہیں۔ جس نے اپنے ذمہ دار کی اطاعت کی اب مشق کر لی، اللہ رسول کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا، کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔